السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دوحہ میں گزشتہ رات ہونے والی عمومی بات چیت کے دوران دونوں فریقین میں امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق بیشتر امور پر اتفاق ہو گیا ہے. افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نادر نادری نے بتایا ہے کہ دونوں فریقین میں طریقہ کار پر اتفاق کے بعد اب امن بات چیت کے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. دونوں فریقین نے باہمی رابطے کو بہتر بنانے کے لیے دو دو رکنی ٹیمیں تشکیل دی ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بارے میں صدر ٹرمپ کا منصوبہ بدستور موجود ہے اور امریکی فوجیوں کو اسی منصوبے کے تحت افغانستان سے واپس بلایا جائے گا. ناروے میں افغانستان کے سابق سفیر شکریہ بارکزئی کا کہنا ہے کہ فوجی انخلا سے متعلق امریکی اہلکار کے بیان سے دوحہ میں امن بات چیت کے دوران دونوں فریقین پر دباؤ برقرار رہے گا. امریکہ کی میزبانی میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وائٹ ہاؤس میں منگل کو منعقدہ تقریب کی میزبانی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. تقریب میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد السیانی شریک تھے. مذکورہ رہنماؤں نے تعلقات استوار کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے. متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر 13 اگست کو اتفاق کیا تھا، جبکہ بحرین نے گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا. صدر ٹرمپ نے اس تاریخی موقع پر کہا کہ 50 برس سے زائد کے عرصے میں صرف دو ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور ہم نے ایک ماہ کے دوران ایسا کر دکھایا. دو عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا ہے. اس سے قبل اوول آفس میں بحرین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے بالکل مختلف راہ کا انتخاب کیا ہے. آپ اسے عقبی دروازے کا نام دے سکتے ہیں، لیکن میں اسے اسمارٹ ڈور کہتا ہوں. دوسری جانب فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا دن عرب ملکوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. فلسطینی پالیسی نیٹ ورک تھنک ٹینک الشباکہ نے کہا ہے کہ بحرین اور اسرائیل کے تعلقات کی بحالی کا معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب حکومتیں سن 2002 میں ہونے والے امن عمل کی نفی کر رہی ہیں. بھارت کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90,123 نئے کیسز اور 1,290 اموات کی تصدیق ہوئی ہے. بھارت میں 5 ستمبر کے بعد سے 10 لاکھ نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے. دہلی اور ممبئی کے متعدد ہسپتالوں میں بیڈ اور آکسیجن کی قلت پیدا ہو گئی ہے. پاکستان میں بدھ کو کرونا وائرس کے 665 نئے مریض اور 4 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے 3,03,000 سے زائد کیسز اور 6,300 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات سے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے. مشترکہ اجلاس بلانے کا مقصد گزشتہ ماہ سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے روکے گئے ایف اے ٹی ایف سے متعلق بلز کو منظور کروانا ہے. دوسری جانب آج بدھ کو سینٹ نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق ایک اور بل کثرت رائے سے مسترد کر دیا. پاکستان کے سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزمان کی بریت کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی سندھ حکومت کی استدعا ایک بار پھر مسترد کر دی ہے. سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ عدالت نے فیصلہ شواہد پر کرنا ہے، کسی کی معلومات پر نہیں. اس سے قبل سپریم کورٹ نے 29 جون کو بھی سندھ حکومت کی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا تھا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنوبی ایشیا کے بیورو چیف 38 سالہ ڈینیل پرل کو جنوری سن 2002 میں کراچی میں مبینہ طور پر اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے بین الافغان مذاکرات, امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کا پاکستان کے بعد بھارت کا دورہ, افغانستان امن عمل سے بھارت کے کیا مفادات وابستہ ہیں, طالبان کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے سے نئی دلی کو کیا تشویش ہو سکتی ہے, اس پر تجزیہ لیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال, پروفیسر وقار احمد اور پنیہ برزن باجپائی ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سیاسی اور قانونی پہلوؤں پر قمر عباس جعفری کی مبین قاضی اور سلیمان عابد سے گفتگو. تیسرے اور آخری سیگمنٹ میں گجر پورا زیادتی کیس, سیاسی قیادت کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات, مقدمے میں تیسرے شخص کی گرفتاری کے بعد ڈی این اے میچ ہونے سے متعلق عہدیداروں کے دعووں پر سوالات, اس طرح کے مقدمات میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں, بات کریں گے مختارہ مائی اور مسعود عبدالی سے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے افغان امن عمل کے اوپر, اور امریکہ کا اس خطے کے ممالک کو بھی اس امن عمل میں انگیج رکھنے کی جو بظاہر کوششیں ہیں ان کے اوپر بھی. زلمے خلیلزاد اس پورے امن عمل کو اور طالبان کے ساتھ مذاکرات یا پھر اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ, وہاں پہ وہ موجود رہے ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز پاکستان کا دورہ کیا, پاکستان کی لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ بھارت گئے ہیں جہاں پہ وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. اس پس منظر میں ہم جانیں گے کہ بھارت کے افغانستان کے امن عمل میں کیا مفادات ہیں, کیا تشویش ہو سکتی ہے, طالبان کسی بھی ممکنہ نظام کا اگر حصہ بنتے ہیں تو بھارت کے لیے اس میں کیا پلس یا مائنسز ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی اور امریکہ اور بھارت تعلقات پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں, اور پروفیسر وقار احمد نے میں جوائن کیا ہے نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, اوریجنلی بھارت سے ان کا تعلق ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, بھارت کا آن بورڈ ہونا کیوں ضروری ہے, زلمے خلیلزاد کا بھارت کا دورہ کیا معنی رکھتا ہے؟
دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ پہلے بھی 2-3 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کی بات ہوتی تھی تو امریکن ریپرزینٹیو خاص طور پہ خلیلزاد جو ہیں وہ ہندوستان بھی جاتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے وہ ایکسٹینڈ ہو کے جو انڈو پیسیفک میں چلی جاتی ہے, اس میں ہندوستان کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور امریکہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب خاص طور پہ جو چین اور ہندوستان کی جو چپکرش ہوئی ہے اور جو کانفلکٹ پیدا ہوا ہے داخل الباب علاقے میں, اس کے بعد انفیکٹ اس قسم کی ریلیشن شپ اور اہمیت رکھ گئی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی نئی بات نہیں کہ اس دورے کے بعد خلیلزاد جو ہیں وہ ہندوستان بھی گئے ہیں. ان کا بیسیکلی مقصد یہی لگتا ہے کہ ان کو انفارم کر دیں, اور چونکہ ہندوستان ایک انٹرسٹ قائم رکھتا ہے تو اس کو بتا دیا جائے کہ کس حد تک اس انٹرسٹ پہ اثر اندازی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور وہ ہندوستان کی پوزیشن کو بھی زیر نظر رکھیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں میں اس کو اتنی خاص اہمیت تو نہیں دیتا, لیکن یہ ضرور میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکمسٹانسز پچھلے 6 مہینے میں بدلے ہیں, اور اس کے بعد سے جو انڈیا اور چین کے درمیان جو کانفلکٹ پیدا ہوا ہے اور چین کا جو انٹرسٹ افغانستان اور ایران میں پیدا ہو رہا ہے, اس کے بعد اس قسم ریلیشن شپ کو اہمیت دینا ایک عموم بات ہے.
جی پروفیسر وقار احمد صاحب, آپ کے خیال میں بھارت کا آن بورڈ ہونا یا امریکہ کو بھارت کو باخبر رکھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ بھارت اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں؟
دیکھیے, یہ چوائس آف علی صاحب جو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے میرے خیال سے, کیونکہ یہ بہت چیزوں کو سگنل کرتا ہے, کیونکہ یہ جو ہے ٹرمپ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, یہ بش لائلسٹ ہیں, ریگن لائلسٹ ہیں, یہ جو ہے وہ نیو کنزرویٹو تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن سے آتے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. تو یہ سگنل کرتا ہے شاید میرے خیال سے کہ یہ سیریا والا معاملہ نہیں ہوگا, یہ چھوڑ کر نہیں بھاگ رہے ہیں یہاں سے افغانستان سے, کہ شاید انٹرسٹ جو ہے برقرار رہے گا. آلدو ٹاکس چل رہی ہیں, وڈرول ہو رہی ہیں, اور امریکہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کنٹینیوس سٹے نہیں کرنا ہے, پر وہاں پہ انٹرسٹ مینٹین ہوگا کیونکہ افغانستان کا جیو پولیٹیکل جو پوزیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ چائنا ہے وہ کافی سگنیفیکینٹ ہے, تو امریکہ کا وہ وہاں پہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ برقرار رہے گا, اور اس لحاظ سے انڈیا کا پوزیشن جو ہے ایز اے اسٹریٹجک الائی چائنا کو پلیکارڈ کرنے کے لیے وہ سگنیفیکینٹ رہے گا, اور وہ الائنس جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہے گا میرے خیال سے, وہ سگنیفائی کرتے ہوئے یہ پرٹیکولر جو ہے چوائس آف پرسن جو ہے سگنیفیکینٹ ہو جاتا ہے.
بکار صاحب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے بھارت ایک بڑی جمہوریت خیال کی جاتی ہے, سو کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں جس طرح کے کابل کے ساتھ دلی کے تعلقات رہے ہیں اس میں کاروباری تعلقات کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی انڈورس کرتا رہا ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کا فروغ ہو. اب جبکہ طالبان مذاکرات کی میز پہ ہیں اور ممکنہ طور پہ کوئی ایسا سیٹ اپ یا ایسا نظام سامنے آ سکتا ہے جس کا حصہ طالبان بھی ہوں گے, اس پہ بھارت کو جمہوری اعتبار سے کوئی تشویش ہو سکتی ہے ایک بات, اور دوسرا بھارت کے جو کاروباری مفادات کابل کے ساتھ یا انگیجمنٹ جس نوعیت کی رہی ہے اس پر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟
ہاں دیکھیے, بھارت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہاں شاید جمہوریت ہو, پر وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ جمہوریت طالبان چلائے, کیونکہ طالبان کے جو رشتے ہیں پاکستان سے مضبوط ہے, تو ہندوستان چاہتی ہے کہ وہ الائی جو ہو ہندوستان کا ہو, اور الائی ہندوستان کا نہ بھی ہو تو وہ پاکستان سے دوست نہ ہو, تو یہ کمپلیکیٹڈ ہے. ڈیموکریسی کو سپورٹ ٹانگ ان چیک کرتے ہوئے ہیں, یہ کمپلیٹ سپورٹ نہیں ہے.
جی, ڈاکٹر جبیر اقبال صاحب, ڈیموکریسی پلس بزنس انٹرسٹ, ٹریڈ ایک بڑا والیوم ٹریڈ کا ہم نے دیکھا ہے کابل اور دلی کے درمیان.
میں ایک بہت اہم چیز عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہاں ٹریڈ ریلیشن تو ہے, لیکن یہ ٹریڈ ریلیشن اس قسم کی ہے جس میں کہ ہندوستان بڑی حد تک افغانستان کو سبسیڈائز کرتا رہا ہے, اور یہ سبسڈی پرماننٹلی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ چین جو کہ بہت اچھی طرح وہاں پر اسٹیبلش ہو چکا ہے, وہاں کے نیچرل ریسورسز کو, منرل ریسورسز کو بس ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, ایسی سچویشن میں انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ اب انڈیا کے لیے دو تین پہلو ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر پاکستان کے ساتھ کروشنا پیدا ہو جائے تو پھر وہ تھرو پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن کو مینٹین کر سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے, ان کی سبسڈی دینی نہیں پڑتی جتنی کہ ابھی دینی پڑ رہی ہے, تو یہ ایک اہم سی بات آ جاتی ہے. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے, ہندوستان کے لیے چاہے افغانستان میں ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو رولرز ہیں وہ کس حد تک ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کس حد تک وہ ان کی پوزیشن کے ساتھ سمپتھیٹک ہیں, اور اسی لیے اس بیسس پہ وہ چین یا پاکستان کے رکھتے ہیں. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں اس میں ایولیوشن آئے گا, کوئی اسپیسیفک یا ڈائنامک پوزیشن سامنے نظر نہیں آتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہی ایولیوشن پیدا ہوگا اور طالبان زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے آن اے فارمل بیسس, تو پھر کمپرومائز پیدا ہونے شروع ہوتا ہے. کمپرومائز سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ایک ٹرمز ڈکلیئر کر سکتا ہے جس کی بیسس پر جو ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے, اکنامک اور ٹریڈ ریلیشن شپ افغانستان ہندوستان کے درمیان, وہ تھرو پاکستان ہو, جس کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریجنل سیکورٹی اور ریجنل اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ ممالک جو ہیں اس طریقے کے ممالک کنسٹرکٹیولی سوچتے ہیں, یا ان کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انڈو پیسیفک کے جو پرابلمس ہیں, جو کوارڈ اسٹریٹجی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چین اور ہندوستان کے درمیان جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے, ان کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کس حد تک افغانستان اور ہندوستان کی ریلیشن شپ مضبوط ہوگی یا ویسے کی ویسی رہے گی جیسے اب ہے.
ایک سوال آخری یہ آپ سے بھی اور پھر پروفیسر وقار صاحب سے بھی, آپ اس کو پہلے رسپونڈ کر دیجیے گا. تو ویسے تو زلمے خلیلزاد صاحب نے پاکستان کے اس دورے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے کہ پاکستان کے بغیر شاید یہ ممکن بھی نہ ہو پاتا, یہ افغان دھڑوں کو مذاکرات کی میز پہ لانا اگر اس کا اسلام آباد کا تعاون نہ ہوتا. تو اسلام آباد کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ دلی کو کیوں آن بورڈ رکھا جا رہا ہے یا بریف کیا جا رہا ہے ان تمام معاملات سے؟
دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، یہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہیں اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوتی، اب یقیناً امریکہ کے ریلیشن شپ جو افغانستان جو جو اسلام کے ساتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً طور پہ اس کو یہ اس انفارمیشن کو ایکسچینج کریں گے اور ہندوستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ نارمل سی بات ہے، ہر ملک کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، جہاں تک پاکستان کے تعلق آ جاتا ہے ویسے ہی پاکستان کے انٹرسٹ ہے اس کو کس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اکوموڈیشن ہے وہ اس نیگوسیشن کے لیے بینیفیشل، تو جو میں دیکھ سکتا ہوں یہی ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پوزیشن ہے، یہ ڈائنامک پوزیشن ہے، اس میں چینج ہونا ہے، کس طریقے سے چینج ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے اس وقت، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکمسٹانسز پیدا ہوں گے ایونچولی اگر پیس اگریمنٹ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس پریزنٹ سچویشن سے کافی مختلف ہوں گے، کس کی سپورٹ ہوگی لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی سپورٹ اس کی زیادہ ہوگی بہ نسبت ہندوستان کے، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کس طرح جائے گا۔
پروفیسر وقار صاحب،
یہ سچویشن ایسا ہے کہ ڈیموکریسی آنے سے آلریڈی پاکستان کا ایک اپر ہینڈ ہے، کیونکہ طالبان کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے سسٹم میں، آلریڈی وہ اکراس دی ٹیبل بیٹھ رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں، تو پاکستان کا آلریڈی ایک اپر ہینڈ ہے اس میں۔ انڈیا سے جو بات کرنے جا رہے ہیں تو ایک طرح سے آلریڈی جو ہے وہ بیک فٹ پہ انڈیا کھیل رہی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کو اتنا پرابلم اس میں فیس کرنا ہو رہا ہے یا ڈس ایڈوانٹیج پہ ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہر ایک گروپ کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، پاکستان سمجھتی ہے کہ ضرور سمجھتی ہے کہ یہ امریکہ جو ہے انڈیا کافی حد تک افغانستان میں ایز اے ٹریڈ پارٹنر آ چکا تھا اور اسے بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، تو آئی ڈونٹ تھنک وہ ایسا کوئی منائی ہوگی اس میں، پر نیگوسیشن کیونکہ چل رہا ہے اور پیس پروسیس شاید انفولڈ ہوگا تو اس میں آلریڈی پاکستان کے ایڈوانٹیج پوزیشن میں۔
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر وقار احمد، آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیکسس امریکہ سے، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن سے آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں،
شکریہ۔
اور سامعین اب ہم بات کرتے ہیں پونے پرسن باجپائی صاحب سے، بھارت سے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ان کی رائے لیتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد کا بھارت کا دورہ، افغانستان امن عمل سے متعلق بھارت کو اعتماد میں لینا کتنا اہم ہے، اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ پونے پرسن باجپائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
جی
زلمے خلیلزاد صاحب اسپیشل انوائے افغانستان پیس پروسیس کے لیے امریکہ کے، ان کے بھارت کے دورے میں، وہ بھی پاکستان کا دورہ ختم کرنے کے بعد، اس پس منظر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس جاری افغان پیس پروسیس میں، امن عمل میں بھارت کے کیا کنسرنز یا کیا انٹرسٹ ہیں؟
بھارت کا میرے خیال سے بہت صاف ماننا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں وہ پوری طریقے سے افغان ہی لیڈ کرے اور وہ ایک لحاظ سے افغانستان کنٹرولڈ ہو، خاص طور سے جو بھی اس کی نیشنل سوورینٹی ہے اس کو برقرار بھی رکھا جائے، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے افغانستان کی اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ اس میں کہیں بھارت کا رخ بہت زیادہ پرو افغانستان ہے کہ افغانستان لیڈ رہے، افغانستان آن رہے، افغانستان کنٹرول رہے، یہ بات بہت کلیئر کٹ ہے، انڈیا کے انڈیکیشنز بہت صاف ہے۔
صحیح، اور اگر افغانستان کے اس امن عمل میں ظاہر امریکہ اس کو نہ صرف قبول کر رہا ہے بلکہ ہوسٹ کر رہا ہے اور عام فریق ہے، اگر مستقبل کے کسی سیٹ اپ میں طالبان اس کا حصہ ہیں اور بھلے وہ پاور شیئرنگ ڈیل ہے یا کوئی اور نظام افغانستان کے اندر بنتا ہے، تو بھارت کے لیے یا بھارت کے مفادات کے لیے وہ کتنا قابل قبول ہوگا؟
بھارت کا کنسرن دیکھیے بہت صاف ہے، خاص طور سے افغانستان کے بھیتر جو ہیومن رائٹس ہے اس کو لے کر، ڈیموکریسی کو لے کر، جو اس کی اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے افغانستان کی اس کو لے کر، اور خاص طور سے جو ٹیررزم ہے میرے خیال سے جو افغانستان کے بھیتر جو بھی نظر جس روپ میں آیا ہے، بھارت اس پہ ایک صاف گوئی کے ساتھ اس پورے آسپیکٹس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور شاید جو ڈسکشنز بھی ہوں گے اس میں بھی بہت صاف طور پر یہ ابھر کر آئے گا کہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ جو وائلنس افغانستان کے بھیتر ہے اور اس کا جو اثر جو نیبرہڈس ہیں، جو پڑوسی ہیں ان پر جو پڑتا ہے، اس کو کہیں ایڈریس کیا جائے، بنا اس کے سمبھو نہیں.
اس وقت جو اتحادی گورنمنٹ ہے کابل کے اندر اگر دیکھا جائے تو پچھلے کم و بیش 20 برسوں میں بھارت کے اچھے تعلقات رہے ہیں کابل کے ساتھ. سو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان ان کا جھکاؤ پاکستان کی جانب ہوتا ہے، یہ چیز کوئی کنسرن یا تشویش پیدا کرتی ہے یا بھارت کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں کابل کے ساتھ اس بارے میں اس کو کوئی فکر ہوتی ہے؟
یہ فکر ہوتی ہے، یہ آپ صحیح سوال کر رہے ہیں کہ خاص طور سے جو طالبان کے نزدیک پاکستان کو دیکھا جاتا ہے یہ بھارت کا کنسرن ہے، اور جو جس ٹیررزم کا ہم ذکر آپ سے کر رہے تھے بھارت نے اس کو بار بار انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ جو ایکسٹرنل ٹیررزم ہے، جو اس کے ایکسٹرنلی اسپانسر ٹیررزم ہے، وہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے ریفرنس پاکستان کا ہی بھارت دیتا رہا ہے شروع سے، اور بھارت کے کنسرن جو ہے وہ شاید ایک پیسفل آسپیکٹس میں وہاں پر بزنس کنسرن بھی ہیں اور سوورینٹی اور سیکیورٹی کی کنسرنز بھی ہیں، تو شاید بھارت اس دشا میں اپنی باتوں کو رکھے گا.
تو زلمے خلیلزاد صاحب، بھارت کے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر سے ان کی ملاقات، امریکہ کیسے آن بورڈ لینا چاہتا ہے بھارت کو، یہ کچھ یقین دہانیاں کرانا چاہتا ہے اس پیس پروسیس میں، بریفنگ دینا چاہتا ہے، یور ٹیک؟
ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ضرور چاہے گا بھارت کو آن بورڈ لینا، کیونکہ جس طرح کے تعلقات انٹرنیشنلی انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں بن رہے ہیں اس میں وہ بھارت کے کنسرن کو باہر رکھ کر اگنور کرنا نہیں چاہے گا، وہ چاہے گا کہ بھارت آن بورڈ آئے، امریکہ چاہے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو بھارت کے اپنے اسٹینڈس ہیں کیا وہ کنسرن پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ ابھی کیا ہوگا.
شکریہ پونیے پرسن باجپائی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو.
بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قمر عباس جعفری بات کر رہے ہوں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور میں ہوں قمر عباس جعفری، اور سمعین اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جس کے مطابق عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. ہم اس فیصلے کے قانونی اور سیاسی مضمرات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مبین قاضی صاحب، جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ایک ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے قاضی صاحب کہ نواز شریف صاحب کی العزیزیہ ریفرنس کیس میں جو استثناء کے لیے درخواست دی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں 22 ستمبر کے واسطے. اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں ویسے تو ایک ماہر قانون آپ کیا کہیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ یہ بھی پہلے اسٹیپ میں، چونکہ ان کے یہ نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوں گے، اس کی ان پہ بیل کی سروس کرائی جائے گی. ان پہ اگر یہ اس سروس کے باوجود یہ اپیئر نہیں ہوتے، تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ بیل وارنٹس کی ان کو اریسٹ کے لیے انیشیشن ہوگی، اس کے لیے ان کو سروس کی جائے گی. یا اگر یہ اس پہ پیش نہیں ہوتے، اس پہ بھی رسپونڈ نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں تو ہے نہیں، یہ باہر ہیں، تو صرف ان کے وارنٹ سروے کیے جائیں گے، ایمبیسی کے ذریعے کراتے ہیں یا کچھ اور پروسیجر، آلٹرنیٹ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی وہاں پہ سروس نہیں ہوتی ان کی اور یہ اپیئر نہیں ہوتے، تو نیکسٹ میں پھر ان کی پروکلیمیشن یہ ایشو کریں گے. پروکلیمیشن ایشو کرنے کے بعد اخبار اشتہار انگلینڈ میں بھی ان کے اشتہار جاری کریں گے یہ پروکلیمیشن. اس کے باوجود بھی اگر پیش نہیں ہوتے، تو پھر یہ نیکسٹ اسٹیپ میں یہ پھر ان کی پراپرٹی جو ہے، جو ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو فور فیچر کے لیے، فور فیٹ کرنے کے لیے، انہیں اٹیچ کرنے کے لیے پروسیڈنگز ہوتی ہیں. تو پراپرٹی اٹیچ کی جاتی ہے، پراپرٹی اٹیچ کہ ان کے ایسٹس اٹیچ کر کے پھر بھی اگر یہ چیز یہ اپیئر نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کی اریسٹ کے لیے کوشش کی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی پروکلیمڈ افینڈر ہوئے تھے، اور ان کے لیے بھی انٹرپول کے وارنٹ ایشو کے ذریعے وارنٹ ایشو کرانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ لیگل پوزیشن تو یہ ہے، یہ پروسیجر ہے، یہ فالو. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جب پاکستان میں انہوں نے پہلے پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا، جب اسحاق ڈار صاحب کو اور ان کے بھی کو بھی کرنے کی کوشش کی گئی لانے کی، تو وہ بھی کوشش ناکام ہوئی، نہیں لایا جا سکا ان کو. انہوں نے بھی چیلنج کیا، وہاں پہ بھی انگلینڈ میں پروسیڈنگز کی، और वो इनका जो डिफेंस वहां पर अब क्या आता है, मेनली जो बाहर है जो ये डिफेंस लेंगे कि अपना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का और हेल्थ के ग्राउंड ऐसे ही ग्राउंड्स को लेंगे। तो देखना ये है कि ये लीगल तो ये प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाएगा। अब चूंकि वो यहाँ नहीं है पाकिस्तान में, तो इनकी कैसे पॉसिबल होगी वापसी लाना, वो हकीकत में काफी डिफिकल्ट है, वो इतना आसान नहीं है।
अच्छा, दूसरे ये कि इनकी जो जमानत थी वो शहबाज शरीफ साहब ने ली थी और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
देखें, चूंकि अभी मेरे सामने वो उनकी बॉन्ड तो नहीं है जो कोई उन्होंने जो बॉन्ड दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है उस वक्त जो चीज थी जो उनकी वर्डिंग जो उन्होंने अपना एक एफिडेविट सा दिया था वो बड़ा वेग सा एफिडेविट था। उनका जो वर्डिंग थी वो सिर्फ ये थी कि जी मैं इनको वापस लाने के लिए कोशिश करूंगा। अब वो इतना वेग है कि वो ये कहेंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं आता।
अच्छा, दूसरे के नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने किस बुनियाद पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी? मेडिकल ग्राउंड्स पर?
जी, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर इस्तिस्ना की ये दी थी, लेकिन इसमें यह है कि जी चूंकि आपके ये कन्विक्ट हैं तो जब तक ये कन्विक्ट सरेंडर ना करे उसकी अपील नहीं होती, उसकी हियरिंग उसका राइट नहीं है। तो चूंकि ये सरेंडर करने की पोजिशन में नहीं थे तो इन्होंने ये एक अटेम्प्ट की थी कि हमें मेडिकल ग्राउंड्स पर हमें एग्जेम्पशन दे दी जाए पर्सनल अपीयरेंस से ताकि इस ग्राउंड पर सरेंडर ना करें। लेकिन वो जो है कोर्ट में उस पर चूंकि काफी ज्यादा केस लॉ मौजूद है, जजमेंट्स हैं पाकिस्तान में बहुत सी मुख्तलिफ केसों में जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिनके अंदर उन्होंने ये टर्न डाउन की है ऐसी रिक्वेस्ट की, और ये कहा कि आप इन पर्सन नहीं आते, पेश नहीं होते उस वक्त तक आपको जो है जब तक आप सरेंडर नहीं करते तो आपकी चूंकि आप कन्विक्ट हैं तो आपकी अपील का राइट नहीं होगा आपको। और अब जो इनकी स्ट्रेटेजी लग रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स इनकी कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स में लग रहा है ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं, और ये अब ऐसी सिचुएशन में कर रहे हैं कि यहाँ अभी इनके खिलाफ और भी केसेस हैं मेरे ख्याल, उनमें भी इनका फिर सब में ही इनके खिलाफ जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होंगे, और ये फिर वेट करेंगे उस वक्त तक के सुटेबल हालात, जब तक के पाकिस्तान में ऐसे नहीं होते इनके लिए सुटेबल कि ये फिर वापस आके वो पुरानी तरह जिस तरह उस जमाने में 2008-09 के अंदर इन्होंने अपनी इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी केसेस फाइल करके और अपनी फिर उस वक्त अपील करा के और जैसे सेट असाइड की थी, तो ये अभी सिर्फ अपनी एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं सारे इससे लगता है एप्लीकेशन देख के और ये मेडिकल के ग्राउंड और सारे पॉलिटिकल के जी ये केस अपना डेवलप कर रहे हैं एक तरह से कि ये इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और जैसे पाकिस्तान में इनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है।
शुक्रिया मुबीन काजी साहब। सलमान आबिद साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की अल अजीजिया रेफरेंस केस में दरखास्त जो थी हाजिरी से इस्तिस्ना की वो मुस्तरद कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और 22 सितम्बर को हाजिरी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का काम है उसका आगाज कर दिया है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे?
नवाज शरीफ साहब फिलहाल पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, अगरचे उन्होंने इसका सहारा ये लिया कि पार्टी उनको आने की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन मतलब पार्टी का नहीं है, वो पार्टी के सरबरा है जो चाहे फैसला कर सकते हैं, अगर वो आना चाहते तो वो आसानी से आ सकते थे, लेकिन उनके बकौल जो है उनकी मेडिकल ग्राउंड ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान का सफर कर सके, लेकिन अदालत ने उनकी जो दरखास्त थी इस्तिस्ना की उसको भी कबूल करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते बात आगे नहीं बढ़ेगी। सो मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पहले तो ये होगा कि नवाज शरीफ के बारे में जो लोग ये ख्वाहिश रखते वो उनका मुस्तकबिल में कोई सियासी बड़ा किरदार नजर आएगा उसके फिलहाल इम्कान नजर नहीं आ रहे, और लगता यह है कि वो लंदन में एक लंबा क्याम करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि जो सियासी किरदार है वो उनकी जगह उनकी बेटी अदा करें। दूसरी बात यह है कि इसका एक और सियासी इम्पैक्ट ही होगा कि जो हुकूमत है वो भी एक बड़े दबाव से रिलीफ मिलेगा, उनको भी वो चाहते भी यही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस ना आए और कोई अमली सियासत का करने की कोशिश ना करें, वो लंदन में ही खामोशी से बैठे रहे। तो दूसरा ये कि हुकूमत को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो मैं तो नवाज शरीफ साहब की सियासी मुश्किल भी बहुत देख रहा हूँ और कानूनी मुश्किल भी बहुत देख रहा हूँ, उनके लिए सियासत और जो कानून है उन्होंने उनके रास्ते बड़े महदूद कर दिए हैं। अब ये फैसला नवाज शरीफ को करना है कि अगर वो वाकई अपनी सियासत से दस्तबरदार हो गए या दस्तबरदार होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अलग बात है, अलबत्ता उनकी जो कोशिश है कि वो मरियम नवाज का सियासी तलाश कर सकें उसमें भी काफी मुश्किलात का सामना है।
3 बार के वजीर आजम है, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के सरबरा है, क्या आप समझते हैं कि उनका जो सियासी असर रसूख है और जो सियासी कदोकामत है वो इतनी जल्दी कम हो जाएगा कि वो बिल्कुल गैर मौसर होकर रह जाए, یہ کیسے ممکن ہے؟
نہیں بالکل نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور ان کی یہاں پہ کافی اثر و نفوذ ہے, پولیٹیکلی انفلوئنشل بہت ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپوزیشن جماعتوں میں بھی ان کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کے سیاست کر سکتے ہیں تو اس کی تو اجازت نہ پاکستان کی ریاست اور نہ پاکستان کی حکومت ان کو دینے والی ہے. اور اگر وہ ملک میں نہیں آتے تو پھر ان کا جو سیاسی کردار جو بڑا ایکٹیو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو نظر نہیں آئے گا. پھر نواز شریف صاحب حالات و واقعات دیکھیں گے, جیسے جنرل مشرف کے دور میں جب ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تھے تو وہ پاکستان آئے تھے. اب اس طرح کے حالات اگر ان کو بنیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے ان کو کوئی حمایت ملے گی اور ان کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ ان کے لیے کوئی قانونی مشکلات پیدا کی جائیں گی, پھر وہ پاکستان ضرور آئیں گے. اور وہ ایک محفوظ راستہ جب ان کو ملے گا تو وہ ضرور پاکستان آئیں گے. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ فی الحال ان کا اس اگلے چند دو تین برسوں کے درمیان مجھے کوئی بڑا سیاسی کردار پر بظاہر ان کا دیکھنے کو نہیں مل رہا. کیونکہ یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے خود ہی کیا ہے نا, کہ جب وہ اچھے حالات کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر وہ انتظار ہی کریں گے. دیکھیے سیاست دان کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ میدان میں آ کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور مشکلات کے اندر سے اپنے لیے بڑا راستہ نکالتا ہے. اب جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ بھی یہ سمجھے گا کہ نواز شریف صاحب کسی مشکل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ نواز شریف صاحب کوئی بڑی جدوجہد بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے ان کا سیاسی امیج جو ہے وہ متاثر ضرور ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگا کم از کم.
اچھا دوسرے یہ کہ کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی کے سبب ملک میں جو اپوزیشن کا رول ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ بحیثیت مجموعی اپوزیشن کا جو اثر رسوخ ہے وہ کم ہوگا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے متبادل کے طور پہ دیکھیں تو مریم نواز اور شہباز شریف میں ٹائی پڑی ہوئی ہے. پہلے تو مسلم لیگ نون کے اندر یہ طے ہونا ہے کہ مستقبل کی سیاست جو ہے وہ مریم کے پاس ہوگی یا شہباز شریف کے پاس ہوگی. ابھی تو پارٹی کے اندر جو گرفت نظر آتی ہے وہ بظاہر ہمیں شہباز شریف کے پاس نظر آتی ہے, لیکن مریم بھی ایک مضبوط کریکٹر ہے اپنا مسلم لیگ نون کے اندر رول پلے کرنے کے لیے, اور جو پاپولرٹی ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے شہباز شریف کے مقابلے میں. لیکن جو اپوزیشن ہے آپ دیکھیے آصف علی زرداری بھی عملی طور پہ بڑے خاموش ہیں اور وہ کوئی بڑا سیاسی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سندھ حکومت ہے, وہ کوئی ایسا ٹکراؤ پیدا نہیں کرے گی جس سے ان کی سندھ حکومت کے لیے کوئی بڑے مشکلات پیدا ہوں. اور صرف اس میں فضل الرحمان ہے جو سیاسی طور پہ تنہا ہو رہے ہیں, ورنہ اسد یار ولی اور محمود خان اچکزئی آفتاب شیرپاؤ تو کافی پیچھے چلے گئے. فضل الرحمان صاحب کا جو مستقبل کا فیصلہ یہ اے پی سی کے مشترکہ اعلامیہ میں آ جائے گا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں جماعتوں نے سہولت کار کا کردار جو حکومت کے لیے ادا کر رہے ہیں ختم نہ کیا تو وہ ایک نیا اتحاد کی طرف جائیں گے. تو مجھے تو اے پی سی کے بعد بظاہر تو اپوزیشن تقسیم نظر آتی ہے اور اس میں شہباز شریف اس تقسیم کو بچا نہیں سکیں گے, بلاول صاحب بھی اس میں کوئی بڑا رول نہیں پلے کر سکیں گے, کیونکہ جس قسم کی مشترکہ اپوزیشن چاہیے تھی اس قسم کا مظاہرہ تو اپوزیشن جماعتوں نے نہیں کیا. اور بعض پیپلز پارٹی کے بعض لوگ شہباز شریف کے بارے میں بھی ریزرویشن رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ریزرویشن رکھتے ہیں, اور ان دونوں جماعتوں کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کی ریزرویشن ہیں. تو میں اور اس میں نواز شریف کی خاموشی, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب ایک دو دفعہ فون کر کے بات کی تو ان کو پھر کے بعد سیاسی امپلیکیشن ان کی بڑھ گئی تھی. تو مجھے تو کوئی اس طرح سے رول نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف کی عدم موجودگی یا موجودگی جو ہے وہاں لندن میں بیٹھ کے وہ اس اپوزیشن کو کوئی بڑا سیاسی ٹونک دے سکیں گے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں پی ٹی آئی کو ایک واک اوور مل جائے گا پاکستان کی سیاست میں؟
میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ابتدائی سے واک اوور ملا ہوا ہے, کیونکہ اپوزیشن جماعتوں میں وہ دم خم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی بڑی تحریک چلانا چاہتے ہیں, نہ وہ کوئی عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں حکومت کے لیے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے پس پردہ ایک مفاہمت تو ہے, تو اس لیے حکومت کو جو خطرہ ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے کم ہے, البتہ اپنی حکومتی کارکردگی سے بہت زیادہ ہے. اپوزیشن جماعتوں سے فی الحال مجھے آنے والے کچھ ماہ میں یا ایک سال میں کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آتا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور ہم
گجرپورہ یا لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آنے والے سانحے کے پس منظر میں گفتگو کریں گے، اور ہمارا فوکس اس بات پہ ہوگا کہ اس طرح کے واقعات میں انصاف کتنا آسان ہوتا ہے۔ ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جب معاملہ اتنا پولیٹیسائز ہو جائے، یعنی اس پہ سیاست ہونے لگے، تو پھر جو اصل مدعا ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچتا ہے۔ اس وقت جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے زیادہ ملک کے اندر اس طرح کے واقعات میں انصاف کے لیے کوششیں یا انصاف کے نظام میں موجود خامیوں کا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں مختار امائی صاحبہ، جنہوں نے بذات خود بہت تردد کیا ہے، بہت سٹرگل کی ہے، کئی سال وہ اسی طرح کے ایک مقدمے میں، اجتماعی زیادتی کے مقدمے میں سپریم کورٹ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ایوان تک پہنچی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی تک ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی رہی ہے، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ ملک کی پوری مشینری، پورا نظام چاہتا ہے، ملک کے تمام بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ مختار امائی کو انصاف ملے، لیکن وہ ایسی خامیاں تھیں سسٹم کے اندر، ایسے سکم تھے کہ اس خواہش کے باوجود ان کے نظر میں ان کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ سو ان سے بہتر اس پہ تبصرہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ مختار امائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت کیس جو نوعیت اختیار کر چکا ہے، کہیں پہ پولیس آفیسر کا متنازع بیان آتا ہے اور پھر توجہ وہاں چلی جاتی ہے، اس سے استعفے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، دوسری طرف جو ہے پھر کبھی بھی ایک بڑے سیاسی رہنما کا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا ایک متنازع بیان یا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے یا سڑک بنانے کے یا موٹر وے بنانے کے، پھر ان کے استعفے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، حزب اختلاف حکومت کو الزام دیتی ہے اور وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے، وہ اپوزیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی پولیس افسر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ایسی سزا بھی تجویز کرتے ہیں جس کے اوپر انسانی حقوق کے ادارے، ان کو بھی اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ سو اس سارے جس طرح کی بحثیں چل نکلی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لاہور سیالکوٹ پہ، سیالکوٹ موٹر وے میں ظلم کا شکار ہونے والی خاتون کو انصاف مل سکے گا؟
دیکھیں، اس طرح سے تو مجھے نہیں لگتا جو اس کو جو ہے نا انصاف مل سکے گا، کیونکہ ہمارے جو قانون ہیں، ہمارے جو بیچ میں مطلب جو خامیاں آ جاتی ہیں جس پہ کیونکہ ہم عورتیں پوری نہیں اتر سکتی، کیونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں پہلی سیڑھی اس کی قانون کی پولیس کی، تو وہاں پر ایک عورت کو ایسے گرایا جاتا ہے جیسے دوبارہ جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا بار بار مرتی جیتی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب جیسے یہ ایشو اٹھا ہوا ہے تو بہت زیادہ افسوس والی بات ہے، میں کہتی ہوں افسوس لفظ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے، افسوس لفظ اس میں بنتا ہی نہیں ہے، یہ ایک درندگی ہے۔ لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے جو اس قرب سے گزرتا ہے۔
صحیح،
میری وہ بہن جو ہے نا، جن کے بچوں کے سامنے، دیکھیں ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں ذرا آپ ایک طرف ہو جائیں، ہم لوگوں نے بات کرنی ہے۔ تو اس طرح سے رات میری بھی بیٹی بیٹھی سن رہی تھی، جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو میری بیٹی رونے لگ گئی، کیونکہ کچھ پتہ تھا اس کو، کچھ نہیں تھا، تو رات اس طرح سے وہ میرے ساتھ سکائپ پہ وہ سیٹ کر کے مجھے دے رہی تھی، تو وہ سامنے وہ رونے لگ گئی، مما آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اسے بتایا، بس بڑی تسلی سے اور بڑا دل گردہ کر کے۔ دیکھیں جب یہ باتیں آ جاتی ہیں تو اسی ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے اس، وہ کیونکہ میں جس کرب سے میں گزری ہوں، مجھے پتا ہے جب سیاست اور اس طرح کے، اب جیسے میرا کیس آپ سمجھ لیں، کہتے ہیں ان میں جو ہے نا ثبوت نہیں تھے، ان میں ثبوت اکٹھے کرنا کس کا کام ہوتا ہے جب پورا گاؤں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے، اس طرح سے ہوا ہے، اچھا ایک عدالت بھی کہہ رہی ہے یہ ہوا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے، لیکن کبھی پولیس کو سزا نہیں ہوتی، کبھی جج صاحب نے یہ کہا ہے، جج صاحب آن جو ہیں ہماری اعلیٰ سے اعلیٰ عدالتیں ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس پولیس والوں کی خامی تھی، یہ سزا جو ہے نا پولیس والوں کو، پولیس والوں کی یہ سزا بنتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ خامی یہاں پر کیوں چھوڑی ہے۔ اچھا مجھ جیسی عورت کو پتہ نہیں تھا میڈیکل ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھ جیسی عورت کو یہ پتہ نہیں تھا اب ڈی این اے ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اچھا پھر اس سے ہٹ کے جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں عدالت میں تو وہاں پر ملزم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو سوال و جواب ہوتے ہیں, بھرمار ہوتی ہے اس عورت کے اوپر. یہ تھوڑا سا نظام ہمارا سسٹم ہمارے قانون جو ہے نا تھوڑے سے کیا ٹوٹلی چینج ہونے چاہیے. عورت کا بیان ریکارڈ کرنا ہے, آپ تھانے پہ الگ کریں اور وہاں پر بھی ان ملزموں سے بھی بیان لیں, لیکن وہ جو مدعی ہے ان سے بھی بیان لیں لیکن الگ لیں. دیکھیں آج کل تو یہ دور آ گیا ہے, یہ سارا کچھ ثبوت ہو سکتا ہے بھی کس نے ریپ کیا, سارا ڈی این اے میں سارا کچھ آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو میرے خیال میں جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ذلیل اور خوار کرنے کی ضرورت نہیں.
لیکن مختارہ بی بی, اگر ہم ڈی این اے کی بات کریں, اگر ہم اسی کیس کی بات کریں, سو دو افراد کے ڈی این اے کے بارے میں بتایا گیا ان کی گرفتاری سے پہلے, اب تیسرا شخص آیا ہے اور اس کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا, اور پہلے دو میں سے ایک شخص جو ہے وہ خود پیش ہو گیا ہے کہ میں تو اس واقعے میں موجود بھی نہیں ہوں, تو یہاں تو سوال ڈی این اے کی صحت کے اوپر بھی ہونے لگے ہیں.
دیکھیں وہ اس میں موجود تو تھے نا, پورے گینگ میں ایک گینگ تھا نا. دیکھیں 2013 کی زیادتی بھی سامنے آتی ہے, ہمارے یہاں تب اٹھتے ہیں جب ہمارا جو ہے نا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تو تب جو ہے نا تھوڑا سا ایکشن لیا جاتا ہے.
جا
پہلے نہیں لیا جاتا, لیکن 2013 میں اور اس نے کوئی 11 سالہ بچے کے ساتھ بھی ریپ کیا, کتنے سارے ملزم عابد جو ہے نا وہ کتنی ریپ کر چکا ہے, لیکن آج تک وہ تھانے بھی گیا, وہاں سے بھی واپس آ گیا, عدالتوں سے اس کی ضمانت بھی ہوگی, واپس بھی آ گیا, لیکن اس کا کسی ریکارڈ میں یا کسی اس میں کیوں نہیں ہے. لیکن وہ تو بعد میں جب یہ کچھ ہو جاتا ہے, جب سارا میڈیا ساری مطلب ایسے سمجھے پورا ملک پورا پوری دنیا کو خبر چلتی ہے, تو بعد میں جو ہے نا ہم اس پہ ایکشن لینا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا سسٹم جو اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے, جو کہیں بھی کوئی کہیں ملوث ہے تو اس کا پہلے سے پتا ہونا چاہیے.
آپ کے کیس کو اگر ہم دیکھیں نا, ہونی چاہیے. بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کیس کے اوپر بھارت میں ایک فلم بھی بنی تھی, ہو بہو سیم سٹوری بظاہر لگتی ہے. سو اس میں اس کے باوجود کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے شخص کی خواہش ہو کہ آپ کو انصاف ملے, لیکن وہ جو شہادتیں, وہ جو گواہیاں, وہ جو ضروری پروسیس شامل کر لیا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کرنے میں اگر وہاں پہ کوتاہی کر دی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا, معاملہ کبھی سیدھا نہیں ہو پائے گا.
یہ حقیقت ہے, اس میں میں بھی یہی بات کر رہی ہوں. دیکھیں جب پولیس وڈیرے کے کہنے پہ لگتی ہے, پولیس جو سیاست میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ ہوتی ہے, ایسے جو ہر کوئی اپنی مرضی کا لگوا لیتا ہے, جب وہ ایف آئی آر کرتے ہیں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کہاں کہاں وہ خامیاں چھوڑتے ہیں یہ ہمیں تو نہیں پتا,
اور وہ آخر تک وہ خامیوں کے اوپر ملزموں کو بچ نکلنے کی گنجائش ملتی ہے.
سترہ سال میں کہتی ہوں ایک زندگی کا حصہ ہے, جو 17 سال میں نے یہ جنگ لڑی, صرف یہ سوچ کے نہیں لڑی جو مجھے انصاف ملے, میں نے یہ سوچ کے لڑی جو کسی اور کوئی اور مختارہ مہینہ بنے.
اور بدقسمتی سے آپ کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی ہے.
نہیں ہوئی, بالکل نہیں ہوئی. دیکھیں مجھے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو میں ان لوگوں کے لڑکیوں کو پناہ دے دیے شیلٹر روم میں, اسی خالق کے بتیجوں کو پناہ دیے, اسی اللہ دیتے تھے کہ بیٹیوں کو پناہ دیے, ان کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں, لیکن یہ بدلہ عورتوں سے بدلہ نہیں ہوتا, ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے اتنی وہ کوفت ہوتی ہے مجھے اس بات دہرانے میں بھی, لیکن جب ہم لوگ جاتے ہیں جو ہمارے اوپر سوال و جواب کیے جاتے ہیں
وہ بہت تکلیف دہ ہیں ان کا, یعنی جو ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں اور تجربات بتاتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ گھر چھپ جائیں, اور اس وقت وہ جو مظلومہ ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے مختارہ بی بی,
روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ انسان سوچتا ہے, جو جب میں سوچتی تھی جب ڈیلی مجھ سے یہ سوال کیے جاتے تھے, بار بار کیے جاتے تھے, وہ لوگ سامنے کھڑے ہوتے تھے اور 15 دن پولیس کسٹڈی میں رہی ہوں مظفر گڑھ, اور مجھے گھر جانے کا حکم بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن حالانکہ میں 2 دن اپنے گھر سے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ میں نئی نہیں, ایک تو یہ حالت تھی, پھر میں والدین سے الگ کوئی 2 دن بھی نہیں رہی. لیکن 15 دن میں رہی ہوں مظفر گڑھ میں, میرے والد اور باقی پولیس اور جو گواہ تھے ان کو مطلب لے جاتے تھے تو ہمیں ادھر ہی انہوں نے رکھا. اور ایک دفعہ کا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہماری پولیس کی نائل یہ جو جہاں پر ملزم جا رہے تھے, ملزموں کو بھی مظفر گڑھ میں رکھا ہوا تھا جیل سے نکال کے, اسی گاڑی میں مجھے بھی بٹھا دیا. ڈی جی کہاں جا رہے ہیں دہشت گردی عدالت میں, ہم لوگ 15 دن جاتے رہے ہیں. 15 دن مسلسل میرا دل یہی کہتا تھا میں اسی وقت خودکشی, وہی میری کامیاب ہو جاتی تو مجھے وہی بہتر تھا, روز روز کے مرنے سے بہتر ایک دن انسان مر جائے.
مختار بی بی, تو اب یہ بتائیے گا, ابھی اس وقت بعض خواتین جو جنہوں نے آپ کے لیے بھی آواز اٹھائی ہوگی, یعنی اس طرح کی تنظیمیں, وہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مظلومہ ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے گجر پورا میں, اس کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ اپنی آواز بہتر طور پہ وہ پہنچا سکتی ہیں, کوئی اور نہیں. آپ کا کیس آپ کے سامنے ہے, آپ کیا تجویز کرتی ہیں, ان کو آنا چاہیے یا خاموشی رہنا چاہیے؟
دیکھیں اس کو اپنے کیس کے لیے تو لڑنا چاہیے, اپنے کیس کے لیے تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہ میری بہن ہے, میری بیٹی ہے. تو میں اس کو یہی کہوں گی, مشکلات ضرور ہیں, ہم لوگ مشکلات جھاگیں گے تو مطلب مشکلات کو کراس کریں گے تو آگے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں گی, ہماری آنے والی نسل کے لیے آسانیاں ہوں گی, ہر عورت کے لیے آسانی ہوگی.
لیکن مختارہ بی بی, اگر وہ آپ سے جواباً سوال کرے کہ مختارہ مائی آپ نے آواز اٹھائی, پوری دنیا میں آواز اٹھائی, آپ کو یہ نظام انصاف نہیں دے سکا تو مجھے کیسے دے گا, پھر آپ کیا کہیں گے؟
میں بالکل اس کو جواب دوں گی, دیکھیں ضروری نہیں ہے جو انسان کام کرے اس میں کامیاب ہو جائے, لیکن اس کام کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے گا. دیکھیں اتنا فرق تو آیا ہے نا, عورتیں خودکشی کر لیتی تھی نا, جب آواز اٹھائی ہے میرے ساتھ, میں کہتی ہوں میرے ساتھ پوری دنیا ہے, اس کے ساتھ بھی پوری دنیا ہے, پورا پاکستان ہے, پوری مطلب سول سوسائٹی کے لوگ, میڈیا کے لوگ, سب لوگ اس کے ساتھ ہیں. اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی نسل کے لیے ضرور آواز اٹھائیں, انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا.
اس وقت جو سیاسی قیادت کا رخ ہے, جیسے وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, معاملہ سیاسی ہو گیا ہے, سسٹم آسانیاں پیدا کرے گا یہ مشکلات؟ اور دوسرا جو وزیر اعظم سزا تجویز کر رہے ہیں کہ کسی مرد کو پھر جنسی طور پہ ناکارہ بنا دیا جائے, یہ اس طرح کی سزائیں آپ کو لگتا ہے کہ خوف پیدا کریں گی, فرق ڈالیں گی؟
دیکھیں مجھے تو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی, لیکن کچھ حد تک مجھے لگ رہا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کوئی ایسی, ان کو تو کوئی ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے. تو میں کہتی ہوں پوری دنیا یاد رکھے اور کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہوئے, دیکھیں یہ ہمارے واقعات جو ہیں نا بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیں 4 سال کی بچی ہماری محفوظ نہیں ہے, 6 سال کا بچہ محفوظ نہیں ہے, 3 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے, 5 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے, گھروں میں محفوظ نہیں ہے, ہم لوگ روڈوں میں محفوظ نہیں ہے, ہم لوگ کھیتوں میں محفوظ نہیں ہے, ہم لوگ کہاں کہاں, ہم لوگ قبروں میں محفوظ نہیں ہے, مجھے بتائیں اور ہم کہاں جائیں.
بہت تکلیف دہ بات ہے, بہت تکلیف دہ ہے مختار.
اگلے دن میں ایک وہ دیکھ رہی تھی, ایک قبر وہ کی ہے لیکن وہ پکڑا گیا ہے, لیکن اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. جس نے قبر کھودی ہے اور زیادتی عورت کے ساتھ زیادتیاں کر, عورتوں کی جو قبریں ہوتی تھی ان کو کھود کے زیادتیاں کرتا تھا, وہ گورکن تھا قبریں کھودنے والا, تو زیادتیاں مطلب ریپ کرتا تھا اور زیادتیاں کرتا تھا مردوں کے ساتھ, عورتیں مردوں کے ساتھ, لیکن اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے.
تو بجائے معاملات کو سیاسی بنانے کے اس طرح کی قانون سازی پہ غور کیا جائے,
قانون سازی پہ جو غور کیا جائے اور قانون سازی جلد جلد لائی جائے, اور سب سے پہلے اس جو یہ مجرم ہوتے ہیں ان کو جلد جلد سزا دینی چاہیے, اس کو لمبا نہیں لٹکانا چاہیے. اب میں نے ایک دفعہ ایسے اپنی معلومات کے لیے میں نے کہا, جو بچیاں سکول میں پڑھ رہی ہیں وہ مختارہ میری کی کہانی لکھیں, ہے کیا حقیقت میں بچہ ہو بہو لکھ کے تقریباً کوئی 6ویں سے لے کر 10ویں کلاس تک ہم لوگوں نے ٹاسک دیا ٹیچرز کو کہ آپ جو ہے نا اپنی بچوں سے آپ کی بچیاں لکھیں, آپ لوگوں نے کچھ نہیں وہ کرنا. لیکن جب میں نے پڑھی حقیقت میں انہوں نے ہو بہو لکھا,
لیکن یہ چیز نظام قبول نہیں کر رہا, ایسی خامیاں ہیں
نظام نے قبول نہیں کیا لیکن ان بچوں نے قبول کیا.
لوگ سخت سزاؤں کے معاملے میں کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, آپ کیا رائے؟
دیکھیں انسانی حقوق کا کیا؟ مجھے یہ بتائیں جب وہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, ابھی انسانی حقوق کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے؟ مجھے بتائیں کیا بچتا ہے اس میں؟
تو اس اعتبار سے جو وزیراعظم تجویز کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے باقی بھی کئی ملکوں میں ان کے بقول اس طرح کی سزاؤں پہ عمل درآمد ہوتا ہے,
وہ تو صرف یہ ایک وہ کہہ رہے ہیں جو ایک جو ان کا وہ ہے وہ کر, میں کہتی ہوں ان کی آنکھیں ایک ایک آنکھ بھی نکال دی جائے, ایک ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے.
سخت سزائیں آپ سمجھتی ہیں کہ دینی چاہیے؟
میں تو کہتی ہوں ان کو اسی جگہ پہ لٹکا دینا چاہیے.
بہت شکریہ مختارہ مائی, آپ ہمارے ساتھ تھی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. جی سامعین, آپ نے گفتگو سنی, مختارہ مائی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اب اسی موٹر وے ریپ کیس میں اور ڈی این اے کے ریفرنس میں کہ یہ کتنا قابل بھروسہ ٹیسٹ ہے اور یہ کتنی قابل بھروسہ سائنس ہے, اس میں سائنسی بنیادوں پہ فالٹ کی کتنے امکانات موجود ہوتے ہیں اور انسان اس میں کس طرح کی تبدیلیاں کر سکتا ہے, مشین سے کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکثر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں, اور عبدالی صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی ایکسپرٹیز تو آئل گیس فیلڈز کے اندر ہے, لیکن وہ تمام موضوعات پہ ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے اس موضوع پہ ڈی این اے کے معاملے کے اوپر ایک بلاگ لکھا ہے, اور امریکہ سے ایک مثال بھی دی ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کو کیپیٹل پنشمنٹ ہو چکی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ڈی این اے جو کہ ایک موقع پہ پروو کر رہا تھا کسی کو کرمنل, وہ ڈی این اے بعد میں کیوں کر غلط ثابت ہوا. سو مسعود عبدالی صاحب سے بات کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا عبدالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا,
شکریہ سر.
جس واقعے کا میں نے حوالہ دیا ہے پہلے یہ بھی بیان کیجیے گا, اور اس پس منظر میں ہمیں پاکستان میں سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اوپر ہونے والی اجتماعی زیادتی کا جو واقعہ ہے اس پس منظر میں جو ڈی این اے رپورٹ سامنے آئی ہے اور جن کی بنیادوں پہ ملزموں کو پکڑا گیا ہے اس پہ بھی میں اب پھر آپ سے بات کرتا ہوں.
دیکھیں سر, ڈی این اے کے مستند ہونے کا یا جعلی ہونے کا اور کتنا ریلائبل ہے یہ ہونے کا, اس کا جواب تو میرا خیال ہے کوئی طب کا ماہر ہی آپ کو اچھی طرح دے سکتا ہے, لیکن جو کچھ مطالعہ ہم نے کیا ہے عام یعنی ایک عام آدمی جو پڑھتا ہے اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے بہت ہی ایک مستند طریقہ ہے. اصل میں صحیح میں تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ, اس سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ سیمپل جو اس آدمی کا ہے. تو اس لحاظ سے سائنسی لحاظ سے تو مجھے کوئی شک نظر نہیں آتا کہ ڈی این اے جو ہے اس کے بنیاد پر انسان کی شناخت ہو سکتی ہے, اور شناخت ہو رہی ہے. پورا نظام جو ہے وہ دنیا کا اسی پہ چل رہا ہے, مغربی دنیا میں وہ ڈی این اے کے بنیاد پہ شناخت کرتے ہیں لوگوں, تو شناخت کے اعتبار سے تو یہ نظام بڑا مستند ہے. لیکن اس میں جو مسئلہ ہے اسد وہ یہ ہے کہ یہ اس کی بنیاد نمونے کا بردے سیمپل پر ہوتی ہے, اور سیمپل کے بدلنے کے بہرحال امکانات موجود ہیں. آپ نے جو تعارف میں مثال پیش کی, یہ واقعہ پچھلے سال فروری میں ہوا ہے, 2019 کے فروری میں ہوا ہے کہ کیلیفورنیا میں ایک شخص تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی, اور 39 سال پہلے 39 ایئرز پہلے اس سزائے موت ہوئی تھی. اس کے بعد اس کو جو جب اس نے اپیل میں ہو گیا اور دوبارہ اس کے سیمپل وغیرہ ٹیسٹ کیے گئے, تو لیب نے یہ کہا کہ ان کا خیال ہے کہ سیمپل مکس ہو گیا تھا, اس لیے دوبارہ اس کو جب ڈی این اے کیا گیا تو وہ پرانے ڈی این اے سے مکس نہیں ہوا تھا, یعنی جو پہلے ڈی این اے تھا اس کا, اس کے مقابلے میں 39 سال بعد جو اس کا ڈی این اے کیا گیا وہ نتائج.
لیکن ابھی تک یعنی اگر ہم سائنسی طور پہ دیکھیں, یہ تو ہیومن ایرر ہے نا, ہیومن مسٹیک ہے, لیکن اگر ہم سائنسی طور پہ اور جینیاتی طور پہ دیکھیں تو جیسے ہر انسان کے انگلیوں کے نشان فنگر پرنٹس مختلف ہیں, اسی طرح ڈی این اے بھی مختلف ہے, وہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے مشابہ نہیں ہو سکتا.
سائنس کے اعتبار سے تو اس کے قابل یعنی اس کے مستند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی اس میں تو کوئی کلام نہیں, شناخت کے لیے ڈی این اے بہترین ہے, اور دو آدمیوں کے ڈی این اے نہیں ملتے جس طرح جیسے آپ نے کہا انگشت فنگر پرنٹس نہیں ملتے, لیکن چونکہ اس کی بنیاد سیمپل پر ہوتی ہے, تو نمونہ آپ لیتے ہیں خون کا یا دوسرے کوئی بھی باڈی فلوڈ کا, اس کے بنیاد پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان سیمپل کے میں دو غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کی جا سکتی, کرمنل مسٹیک ہو سکتی کہ میں کسی کو بچانے کے لیے سیمپل کو
کسی اور کا سیمپل لے کے اس کے نام پہ ثابت کر دیا جائے,
اس کو کر دیں, یا ہم یہ کریں دو خون کا سیمپل ملا دیں ایک میں اس سے یہ ہوتا ہے وہ نتائج نتیجہ جو ہے وہ, یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ میں کسی اور کا پھنسانا چاہوں تو میں معصوم آدمی کا سیمپل دے دوں لیب کو, اور اگر میں خالی معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہوں میں یہ کروں کہ مجرم جو ہے اس کا سیمپل کسی اور کے ساتھ ملا کر کے جو ہے میں لیب بھجوا دوں تو اس سے وہ کنفیوژن ہو جائے, پیدا ہو جائے گی. تو یہ غلطی موجود ہے. کیلیفورنیا میں جو غلطی جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ڈی این اے غلط ہو گیا,
وہ رپورٹ بدل گئی تھی,
سیمپل مکس ہو گیا,
سیمپل مکس ہو گیا,
وہ بھی اس پر شک پیدا ہوا تھا ان کو, تو اس لیے انہوں نے کیا.
اب کوئکلی آتے ہیں مسعود ابدالی صاحب, یہ اس واقعے کے اوپر ایک سوال ذہن میں ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور مجرموں کا جو پہلے سے موجود ڈیٹا ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت اعلیٰ عہدیدار یہ اعلان کرتے ہیں کہ دو پہلے سے جو گرفتار نہیں ہوئے لیکن ان کا ڈی این اے موجود ہے, میچ کر گیا ہے کیونکہ ان کے ڈی این اے کا ریکارڈ یا ڈیٹا موجود ہے, ان دو ملزموں میں سے ایک عدالت وہ خود پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو جائے واقعہ پہ تھا ہی نہیں, میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور پھر اگلے دن ایک تیسرا فرد گرفتار ہوتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے, یعنی تین ڈی این اے میچ کر گئے ہیں جبکہ واردات میں دو لوگ ملوث بتائے جاتے ہیں.
دیکھیں اس میں ایک اور جو خبر, یہ خبر میں نے پڑھی ہے, مجھے معلوم نہیں کہ آپ چونکہ صحافت کے ذریعے سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں, کل یہ خبر آئی تھی خاتون نے دو افراد کو شناخت کر لیا, یعنی جو شناختی پریڈ ہوئی انہوں نے دو افراد کو شناخت کر لیا اور انہوں نے کہا ہے بہت ہی تیقن کے ساتھ کہ یہی دو افراد تھے جنہوں نے یہ کیا ہے. تو اب ظاہر کہ لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ کہ جو اس پورے معاملے میں جو مجھے تھوڑا سی اس میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ چونکہ حکومت شدید دباؤ میں, حکومت یعنی سی پی او سے لے کر کے وزیر اعظم تک اتنے شدید دباؤ میں ہیں مجرم کو جلد پکڑنے میں, اور پھر میڈیا بھی اس بات کو اس طرح اچھال رہا ہے کہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, یعنی وہ پریشر میں چاہے ان کو کسی کو گرفتار کرنا ہے کسی کو سزا دینی ہے, تو بہت ممکن ہے کہ, تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس غلطی کا امکان موجود ہے, دونوں غلطی ہو سکتی ہے, غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ جلد بازی میں وہ جو ہے وہ سیمپلنگ میں مسٹیک ہو جائے, ان سے غلطی ہو جائے. تھوڑا سا ڈی این اے کا معاملہ جو ہے اس کے مقابلے میں خاتون کی شہادت جو ہے وہ مجھے زیادہ یعنی
قابل بھروسہ لگ رہی
ہے, بھروسہ ہماری سے کہ وہ خاتون نے خود کہا ہے, تو انہوں نے دو ملزموں کو شناخت کیا ہے.
مسعود ابدالی صاحب آخری سوال, پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد دنیا کے کسی بھی خطے میں اس واقعے سے وہ اتنا ہی فکر مند ہے جتنا وہاں پہ لاہور سیالکوٹ یا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے, سو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو پولیس کے بیانات, جو سیاسی قیادت کے بیانات, پھر وزیر اعظم عمران خان کا بیان ایک سخت سزا کے بارے میں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ خاص طور پہ بچوں کے ساتھ اگر وہ جنسی زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو جنسی طور پہ ناکارہ بنا دیا جائے, یہ ایک تجویز دی گئی ہے. سو ایک تو یہ کہ آپ کو انصاف کی امید نظر آتی ہے جتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے معاملہ, اور دوسرا کیا یہ سخت سزاؤں کی تجویز خوف پیدا کر سکتی ہے کہ مستقبل میں لوگ اس طرح کے کسی جرم سے باز رہیں؟
دیکھیں جہاں تک سزا کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں سزا اتنی ضروری نہیں جتنا انصاف ضروری ہے, یعنی سزا جتنی بھی سخت آپ کر لیں اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو وہ سزا ظلم بن جائے گی, اس لیے کہ ایک کو سزا ملے گی ایک کو سزا نہیں ملے گی, تو بہت ضروری اس سے زیادہ کہیں زیادہ ضروری ہے کہ نظام انصاف بہتر ہو, ہمارا تحقیقات کا نظام بہتر ہو, تفتیش کا نظام بہتر ہو, تاکہ مجرم جو ہے وہ سزا سے بچ نہ پائے. جہاں تک جذبات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہم سب لوگ جو ہیں اس واقعے سے جو ہے ہر شخص جو ہے ہل کر رہ گیا ہے, یہ بالکل ویسے واقعہ ہوا, واقعتاً یہ واقعہ اسی طرح مجھے تکلیف ہوئی ہے سن کر کے جو ہم نے منیاپولس میں وہ سیاہ فام شخص کو دیکھا تھا, اس گردن دبی ہوئی شخص کو, تو بالکل ویسے ہی جیسے وہ تھا ویسے ہی ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے. لیکن جو ضرورت اس بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہیں زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ جذباتی انداز میں اس مسئلے کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کے میں اس کا فیصلہ کرنے کے بجائے بہت ہی یعنی سائنٹیفک طریقے پہ بہت ہی شفاف طریقے پر اس معاملے کی تحقیقات کی جائے, اسی طرح سزاؤں کا جو نظام ہے اس کے بارے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی کیا سزا ہو, خاص طور سے یہ جو ناکارہ بنانے والی تجویز ہے عمران خان کی وہ مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ اس مرحلے پر جب کہ ملک میں شفاف نظام نہیں ہے انصاف نہیں ہے اس میں مجھے لگتا ہے وہ سزا جو ہے کچھ ضرورت سے یعنی اس سے خرابیاں زیادہ پیدا ہوں گی, اس سے بہت سے یعنی اگر ناانصافی ہوئی کسی کے ساتھ تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ شخص جو ہے وہ یعنی جو اس سٹیج پہ پہنچے گا تو اس سے اچھا اسے سزا موت دے دی جائے.
بہت شکریہ مسعود ابدالی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا,
شکریہ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔